جمعہ 16 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ فلسطینی علاقے نابلس میں حضرت یوسف سے منسوب مقبرہ نظر آتش۔ جب مسلمان، یہودی اور عیسائی انہیں نبی مانتے ہیں تو ان کے مزار کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تجزیہ نگار۔
یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم سب کے لیے یہ مقدس تو ہے، لیکن یہ زیرو سم گیم ہے۔ اگر ایک کو ایکسس ہے تو دوسرے کو نہیں ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ فلسطینی مظاہرین نے مقبوضہ غرب اردن کے علاقے نابلوس میں یہودیوں کے ایک مقدس مقام کو نظر آتش کر دیا ہے، جس کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تفصیل طاہر عمران سے۔
فلسطینی صدر محمود عباس نے اس حرکت کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مقدس مقام کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ فلسطینی جماعت حماس نے آج کے دن اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے پیش نظر یروشلم میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ دونوں کے درمیان تشدد کی حالیہ لہر نے کم از کم 30 فلسطینی اور 7 اسرائیلیوں کی جان لی ہے۔ کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد اردن کی درخواست پر آج سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوگا۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے دورہ امریکہ میں جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر تو بات ہوگی، مگر جوہری معاہدے کے امکانات نہیں ہیں۔ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکی انتظامیہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے کے لیے معاہدہ کرنا چاہتی ہے، جس میں جوہری ہتھیاروں تک رسائی کی شرائط میں کمی بھی شامل ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے ان خبروں کو مسترد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ رچرڈ آلسن کو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ 3 برسوں سے پاکستان میں بحیثیت امریکی سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے، جس کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ 17 نومبر سے نیا منصب سنبھالیں گے۔ وہ ایسی پالیسیوں اور پروگرامز لاگو کرنے کے ذمہ دار ہوں گے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے مفادات کی حمایت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان میں استحکام اور خوشحالی لانے کا باعث بنیں گی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کوئٹہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں 3 شدت پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کو سریاب کے علاقے سے حساس ادارے اور اے ٹی ایف کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد شدت پسندی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ادھر ایف سی نے لورلائی کے علاقے خوست میں کالعدم تنظیموں کے خلاف سرچ آپریشن کے دوران کالعدم تنظیموں کے ٹھکانوں سے اسلحہ و گولہ بارود برامد کیا گیا ہے۔
یمن کے شہر حدیدہ میں خفیہ ایجنسی کی عمارت پر خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 20 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق شدت پسند تنظیم القاعدہ سے ہے۔ القاعدہ اور دولت اسلامیہ دونوں ہی نے یمن میں جاری لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حالیہ مہینوں میں یمن میں قدم جمائے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ روس اور سوویت یونین کی دیگر ریاستوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر چکی ہے۔ قازقستان میں علاقائی رہنماؤں کے ایک اجلاس سے خطاب میں مسٹر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ ان شدت پسندوں کی واپسی ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔
اندازاً 5,000 سے 7,000 روسی اور سی آئی ایس ریاستوں کے باشندے دولت اسلامیہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہم انہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ وہ شام سے حاصل کیے گئے تجربے کو اپنے گھروں میں آزمائیں۔
ادھر شام سے خبر ہے کہ حکومتی افواج نے روسی مدد سے حلب کے جنوب میں باغیوں کے خلاف تازہ کارروائی شروع کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس تازہ مہم میں حزب اللہ اور ایران کے سینکڑوں فوجی بھی شامل ہیں۔ حلب کی ایک حصے پر صدر بشار الاسد کے حامی فوج اور دوسرے حصے پر ان کی مخالف باغی گروہوں کا قبضہ ہے، جن کے درمیان اب تک کئی خون ریز جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ ہنگری نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج رات کروشیا سے ملحقہ اپنی سرحدوں کو مکمل بند کر دے گا، تاکہ تارکین وطن کے مشرقی یورپ میں داخلے کو روکا جا سکے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے رہنما یورپی یونین کی مشترکہ سرحدی فورس تشکیل دینے کی ہنگری کی تجویز پر اتفاق نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ان کے ملک کو یہ یک طرفہ اقدام لینا پڑا ہے۔ ترک صدر طیب رجب اردوغان نے تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے یورپی یونین کے طریقہ کار پر تنقید کی ہے، جبکہ اس سے قبل یورپی یونین نے ترکی کو پناہ گزینوں پر قابو پانے کے عوض کچھ مراعات کی پیشکش کی تھی۔ ترکی کے مطالبات میں 3 ارب یورو کی مدد اور ترک شہریوں کو یورپی ممالک کے سفر کے لیے ویزا پابندی میں نرمی پیدا کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ یورپی یونین کے صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ نائجیریا میں فوج کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی شہر میدوگوری کے قریب ایک اور بم دھماکہ ہوا ہے. گزشتہ روز یہاں ایک مسجد میں نماز کے دوران دھماکہ ہوا تھا جس میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے. چین کے ایک شہر میں ایسے کوڑا دان نصب کیے جا رہے ہیں جن میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہوگی. یہ کوڑا دان شہریوں کو بلا معاوضہ انٹرنیٹ کی سہولیات مہیا کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. امریکی ایوان صدر کہتا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم کے دورہ امریکہ میں جوہری ہتھیاروں کی حفاظت پر تو بات ہوگی نہ کہ جوہری معاہدے پر. بھارتی سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری پر پھر سے ججوں کی کمیٹی کرے گی. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں، مگر بڑا موضوع فلسطینی علاقے نابلس میں حضرت یوسف سے منسوب مقبرے کو آگ لگائے جانے کا واقعہ ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ واقعہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی پر کیا اثرات ڈال سکتا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے مقبوضہ غرب اردن کے قصبے نابلس میں حضرت یوسف سے منسوب مزار کو آگ لگائے جانے کی مذمت کی ہے. فلسطینی صدر نے آتش زنی کے اس واقعے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مقبرے کی مرمت کروانے کا اعلان کیا ہے. ادھر علاقے میں آج بھی تشدد کے مختلف واقعات پیش آئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے خدیجہ عارف سے.
فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے نابلس میں حضرت یوسف کے مزار کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس مزار کو جلایا جانا ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اور فلسطینی اتھارٹی اس مزار کی تعمیر نو کرے گی. واضح رہے کہ پیغمبر یوسف کا مزار یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے. پیغمبر یوسف کے مزار کو آگ لگائے جانے کا یہ واقعہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آیا. درجنوں مظاہرین نے حضرت یوسف کے مزار پر پیٹرولیم بم پھینکے جس سے اس میں آگ لگ گئی. فلسطینی فائر بریگیڈ کے عملے نے کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد آگ تو بجھا دی، لیکن اس وقت تک مزار کی عمارت کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا. اسرائیلی فوج کے ترجمان کرنل پیٹر لرنر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ کارروائی عبادت کے بنیادی حق کے خلاف کیے جانے والا دانستہ حملہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گی اور اس مزار کو بحال کیا جائے گا. پیغمبر یوسف کے مزار کو اس سے پہلے بھی نشانہ بنایا گیا تھا. گزشتہ برس یہاں آتش زدگی ہوئی جبکہ سن 2000 میں بھی اسے تباہ کیا گیا تھا. خیال رہے کہ اسرائیلی حکام نے 40 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کی نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے. ادھر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہودیوں اور فلسطینیوں کے مابین تشدد میں اضافے کے بعد خطے کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی تھی خدیجہ عارف. آپ نے سنا کہ فلسطینی صدر نے حضرت یوسف کے مزار کو آگ لگانے کی مذمت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ مقبرے کی مرمت کروائے گی، مگر کیا فلسطینی محمود عباس کی بات پر کان دھرنے کو تیار ہیں؟ یروشلم میں سینئر صحافی ہریندر مشرا کہتے ہیں.
جی، حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی انتظامیہ جو ہے اس کی بات فلسطینی عوام جو ہے وہ بالکل نہیں سن رہی ہے. دراصل یہاں بار بار ذرائع ابلاغ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پہ کشیدگی ہو، یہاں پہ ماحول بگڑے اور لوگ جو ہے وہ مایوس ہوں، اس طرح کی مایوسی ان میں چھا جائے اور اس طرح کے حرکت جو ہے وہ بڑھیں. لیکن ان کا بالکل ہی کسی طرح کا کنٹرول لوگوں پہ دکھ نہیں رہا ہے، اور نہ ہی فلسطینی انتظامیہ کا جو سیکیورٹی فورس ہے وہ کچھ بھی کرنے میں وہ بھی کچھ کر نہیں پا رہا ہے. وہ بھی اس کے بھی ساری جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور ایسے میں یہ جو یہاں جو جس طرح کا ماحول دکھ رہا ہے اس میں صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہی پاپولر سا انریسٹ ہے جو کہ لوگوں میں جو ہے جو مایوسی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے حرکت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور اس پہ انتظامیہ کا کوئی کنٹرول ہوتا دکھ نہیں رہا.
ہریندر، یہ بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں، یہاں پہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ ہمارے اوپر ہیلیکاپٹر کی آواز سن سکتے ہیں ہمارے سر کے اوپر سے. ابھی میں مشرق یروشلم کے علاقے میں ہوں اور یہاں پہ چاروں طرف پولیس فورس جو ہے وہ تعینات نظر آ رہی ہے. پورے علاقے کی ناکہ بندی ہو گئی ہے. یہاں پر عرب کئی گاؤں ہیں. یہاں پر جبل مقبر کا علاقہ ہے, سرباخر کا علاقہ ہے, یہاں پر پاس ہی میں پورے اولڈ سٹی کا علاقہ ہے. اور دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ کئی طرح کے یہاں پر ناکہ بندی کچھ ایسی بھی ہے کہ پورے ٹریفک کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اس پورے علاقے میں پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل سٹیبنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں. یہاں پر پتھر بازی ہوتی رہی ہے, یہاں پر ٹیئر گیس چلتے رہے ہیں, یہاں پر بلٹ کی فائرنگ ہوتی رہی ہے پولیس کی, اور اس کے باوجود وہ ماحول پر قابو نہیں پا سکے ہیں. اور جہاں تک غرب اردن کے باقی علاقوں کا یا پھر غزہ کا سوال ہے تو وہاں پہ مسلسل مذمت ہوتی رہی ہے چیزوں کی, وہاں پر مظاہرے ہوتے رہے ہیں. اور آج حماس نے ڈے آف ریج ڈکلیئر کیا ہے, غصے کا دن اعلان کیا ہے.
ہریندر, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حماس نے یہ جو اپیل کی ہے آج یوم غضب قرار دیا ہے یا ڈے آف ریج جیسا آپ نے کہا کہ آج کے دن اس کو قرار دیا ہے, تو اس طرح کے اقدامات سے اشتعال غصہ اور نہیں بڑھے گا اور اس سے کیا فلسطینیوں کو اور محمود عباس کو نقصان نہیں ہوگا؟
جی بالکل, دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک طرح کا پاپولر انریسٹ ہے, پورا فلسطینی عوام جو ہے وہ غصے میں ہے, اور ایسے میں جو یہ باتیں جو حماس کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ غزہ میں تو آج کئی مظاہرے ہونے والے ہیں, ہو رہے ہیں صبح سے. اور دراصل حماس یہ پچھلے 1 مہینے سے حماس ہر روز اس طرح کا اعلان کرتا رہا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر ایسے ہی مظاہرے پر اسرائیلی فوج نے گولی باری کی اور اس میں 8 لوگ مارے گئے. تو 8 لوگوں کی ان ہلاکت کے بعد ابھی وہاں پہ اور بھی کشیدگی بڑھی ہے, اور مانا جا رہا ہے کہ آج اسرائیل نے بہت تیاری کر رکھی ہے. یروشلم میں بھی کافی فورسز کو ڈپلوائے کر رکھا ہے, غزہ کے علاقے سے بھی جو سٹا ہوا جو علاقہ ہے اس کے قریب کا علاقہ ہے وہاں بھی کافی فورسز ڈپلوائے کر رکھا ہے. اور مانا جا رہا ہے کہ آج جو ہے ماحول پر قابو پانا آسان نہیں ہوگا. خیبرون کا جو علاقہ ہے وہاں بھی اسی طرح کی تیاری ہو رکھی ہے. تو کئی جو سینسیٹیو علاقے ہیں اس کی پوری ناکہ بندی کر رکھی ہے اسرائیل نے.
ہریندر, یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کیا کہتے ہیں؟ اب تک کیا انہوں نے کہا ہے, کیا اقدامات کیے ہیں؟
دیکھیں ابھی تک تو وہ زور زبردستی کی زبان بول رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کئی طرح کے اقدامات لیں گے. انہوں نے کئی اس طرح کے اقدامات لیے جس سے کہ فورسفل میجرز لیے جس سے کہ قابو پایا جا سکے ماحول پر. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کسی طرح سے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس طرح کے پاپولر انریسٹ پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا, اور اب انہوں نے تھوڑی سی اپنی لینگویج کو انہوں نے بدلی ہے. اب وہ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں, اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمود عباس جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے طرف سے فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے رومرز پھیلائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ماحول اور بگڑا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات چیت کی بھی پیشکش رکھی ہے. تو تھوڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے ان کی جو زبان ہے اس میں. لیکن ذرائع ابلاغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے اس طرح کے ماحول پر قابو پانا بالکل ممکن نہیں ہے. اس طرح کے ماحول پر ممکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ ہونی چاہیے, کیونکہ اس طرح کا انریسٹ پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں دکھا, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بھی ناکام رہی ہیں اس پر قابو پانے میں.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. میں نے حضرت یوسف کے مزار کو نظر آتش کیے جانے کے خطے پر پڑنے والے اثرات پر بات کی. یہاں لندن میں قائم اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سینٹر فار پیلسٹینین اسٹڈی سے وابستہ محقق طارق سلیمان سے, اور پہلے تو مقبرے کی اہمیت کے بارے میں پوچھا اور یہ کہ اس پر حملہ کس بات کی غمازی کرتا ہے.
اس کی اہمیت جو ہے یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بونز جو ہیں ان کی ہڈیاں وہ دفن ہیں. وہ خود دفن نہیں ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ فوت نہیں ہوئے تھے, اور یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یوسف علیہ السلام کی جو بونز ہیں وہ ساتھ لے کے آئے تھے. یہ ایک ان کی ببلیکل وہ مت ہے ان کی اور وہ یہاں پہ دفن ہے. اس لیے اس جگہ کے اوپر دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ قبر یوسف بھی ہے اور موسیٰ بھی یہی دفن ہے. اس کو شیچم کا علاقہ کہا جاتا ہے ان کی روایت میں, اور اس کے اوپر بیبلیکل ٹائم سے یہ لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں. بیزنٹائن ٹائم میں ایکسیس چاہیے ہوتی تھی ان کو, یہودیوں کو, کرسچنز کو, سمیریٹنز کو, مسلمانوں کو, اس کے اوپر یہ لڑائی ہوتی تھی ان کی. اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ یہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ کا تنازع رہی ہے.
اچھا, حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں مسلمان بھی, انہیں پیغمبر مانتے ہیں, تو اس پر حملہ یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ کیا اشارہ ہے؟ یعنی کیوں کر ایسا ہوا؟
اصل میں یہ وہ چیز ہے جو اگر ہمیں اس کو ہم دیکھ سکیں تو ہمیں پروبیبلی براڈر جو ہے اسرائیل پیلسٹائن کا جو تنازع ہے اس کی سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ جس چیز کو یہودی اپنا سمجھتے ہیں وہاں وہ مسلمانوں کی ایکسیس روک دیتے ہیں. جس طریقے سے ویسٹ بینک میں شیچم ہے اور ویسٹ بینک میں ہیبرون کی جگہ پہ جس کو ہم ابراہیم کی موسک کہتے ہیں, یہاں پہ یہ پیٹریارکس کا ٹوم کہتے ہیں اس کو, تو وہاں پہ بھی یہی عالم ہے. اور اس کے بعد آپ جیروسلم میں دیکھ لیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی اگر انڈر 1994 جو ان کا ایگریمنٹ ہے جو ہے اس کے ساتھ جارڈن کے ساتھ, اس کے تحت یہ یہودی جو ہے یہ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں نہیں جا سکتے یہودی, اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے یہ مقدس تو ہے ایک ہی وقت میں, لیکن یہ زیرو سم گیم ہے. اگر ایک کو ایکسیس ہے تو دوسرے کو نہیں ہے, تو یہ اس میں یہ لوز لوز وہ جسے کہتے ہیں نا ایگریمنٹس ہو چکے ہیں, اس میں ہم لاک ہوئے ہوئے ہیں. اب ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیئر کریں. یہ 2000 میں جب سیکنڈ انتفادہ ہوا تھا تو بالکل اسی جگہ پہ اس وقت بھی فلسطینیوں نے یوسف کے اس قبر کو لوٹا تھا اور اس کو بالکل مسمار کر دیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے یہی صورت ہوئی تھی اور جو اب ہوئی ہے. لیکن اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ ہمارے لیے اہم ضرور ہو, لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایکسیس نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کی جو جس کو ایکسیس ہے, جس کے لیے اہم ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم رنجش پہنچائیں, ان کو دکھ پہنچائیں اس کو خراب کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کے.
اچھا, ایسا لگتا ہے جیسے دونوں دھڑے, دونوں طرف جو ہے وہ طاقت اور تشدد کے استعمال کو ہی تنازع کا حل سمجھنے لگے ہیں, اور ظاہر ہے اس کا زیادہ نقصان دونوں کا ہے مگر مقابلتاً فلسطینیوں کو زیادہ ہے. تو یہ تشدد کی پالیسی ترک نہیں کر سکتے کیا؟
آپ کی بات بہت صحیح ہے, اور یہ ہم جس بات پہ اس وقت بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے کے متعلق, یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے. ابھی حال ہی میں نتنیاہو نے کہا تھا کہ 100 سال سے یہ لوگ ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے, جس میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جی 100 سال سے آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف جائیں تو مروان برگوتی کا ایک آرٹیکل ابھی شائع ہوا ہے گارڈین میں, جس میں انہوں نے کہا جی 70 سال سے ہماری ریزسٹنس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں زائنسٹ کامیاب نہیں ہوئے, جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اصل میں یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے ذہنی طور پہ ہم ایک دوسرے کی نفرت کے اندر لاک ان ہوئے ہوئے, جس سے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ ہم اس سے باہر نکل کے سوچیں. ہم ایک سال سے اسی چیز کے لیے کہ اس کا صرف اور صرف حل جو ہے وہ وائلنس ہے, اور دونوں طرف سے وائلنس ہو رہی ہے, دونوں طرف چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور فلسطینیوں کی وائلنس کا تو اب یہ عالم ہے کہ اگر یہ وائلنس چھوڑتے ہیں تو پھر یہ ریزسٹنس ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب پیلسطینین اتھارٹی کے پاس ایک ایسا وقت تھا اوسلو ایکارڈ کے بعد جب انہوں نے وائلنس کو ترک کیا کہ ہم نے وائلنس کو تو ترک کر دی لیکن آپ نے پیسفل ریزسٹنس جو ہے آکیوپیشن کی اس کو جاری رکھنا ہے. انہوں نے اسی کو ختم کرنے کے بعد اب یہ عالم ہے کہ وہ ریزسٹنس جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے وائلنس نہیں کی تب بھی ہمیں کچھ نہیں ملا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسرائیل وائلنس ہی کی زبان سمجھتا ہے, اس لیے ہمیں وائلنس کو جاری رکھنا ہے.
اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سینٹر فار پیلسٹینین اسٹڈیز سے وابستہ محقق طارق سلیمان. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورے کے دوران جوہری ہتھیاروں کی حفاظت پر تو بات ہوگی لیکن جوہری معاہدہ طے پانے کے امکانات نہیں ہیں. یہ بات وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی. تفصیل بتانے کے لیے واشنگٹن میں نامہ نگار برجیش اپادھیا اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں. جی برجیش.
جی دیکھیں, جس طرح کی بات کی ہے جوش ارنس نے جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کے, بہت ہی چالاکی سے کوائن کیا ہوا وہ سینٹینس ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کے جوہری سمجھوتے کی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا میں, اس طرح کا کوئی سمجھوتا اگلے ہفتے نہیں ہونے جا رہا. لیکن امریکہ اور پاکستان جوہری ہتھیاروں کی سلامتی, ان کی سیکورٹی پر مسلسل بات کرتے رہے ہیں اور ان پر بات ہو سکتی ہے. انڈیا اور پاکستانی میڈیا میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان سے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ ہوا تھا سول نیوکلیئر ڈیل, اس طرح کا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارتی میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس کی سخت تنقید کر رہے تھے, جو عام طور پر ہوتا ہے بھارت اور پاکستانی میڈیا میں. لیکن جو 2005 سے پاکستان مانگ کرتا رہا ہے کہ انہیں بھی بھارت جیسی ہی ڈیل ملے, اس پر فی الحال میری جو معلومات ہے اس میں کوئی آگے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے. میں وائٹ ہاؤس سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, دونوں جگہ سے میں نے جو بات کی ہے وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن جو ماہرین ہیں یہاں پر اور جو ان معاملوں پر خاصی نظر رکھتے ہیں, ان میں سے کئیوں سے میری بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں پاکستان میں, انہیں لے کر امریکہ میں تشویش بڑھی ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے کہ کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش اس بات کی ہو سکتی ہے کہ پاکستان امریکہ کو اپنے نیوکلیئر پروگرامز کا ایکسس دے, اس کے لیے امریکہ اس سے راضی کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے بدلے میں جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہیں اس میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان پر, اس میں کچھ لچیلا رخ اپنایا جائے. لیکن وہی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس طرح کے سمجھوتے کے لیے راضی کرنا ناممکن سا ہوگا. اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ پیٹر لیوائے جو ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں وائٹ ہاؤس میں, ان کی ٹیم اس پر تیاری کر رہی ہے. میری بات ہوئی شمائلہ چودھری جی, جو پہلے پاکستان ڈائریکٹر رہ چکی ہیں وائٹ ہاؤس میں, اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا اعلان ہو بھی جائے تو امریکہ پاکستان کے ساتھ جوہری سمجھوتے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اتنا لمبا اس میں وقت لگتا ہے کہ یہ آپ اگلے ہفتے کسی طرح کا کوئی اس طرح بڑا اعلان ہو جائے اس کی امید نہیں کر سکتے.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے آپ کا بہت بہت شکریہ. امریکی ایوان صدر کے ترجمان کے اس بیان سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فون لائن پر واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان احراری میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر احراری امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی نجی طور پر دفاعی امور پر مشورہ دیتے ہیں. ڈاکٹر احسان احراری, اب تک تو لگ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کو سول نیوکلیئر پارٹنرشپ میں شامل کر رہا ہے, مگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی باتوں سے معاملہ کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے.
نہیں, الٹا نہیں نظر آ رہا ہے. جیسے بریجز نے بہت اہم بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہائیسٹ لیول پہ نہیں طے کیا جا سکتا. پیٹر لوائے اور اس کا سٹاف اس پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے ان کے کاؤنٹر پارٹس پاکستان کے جو آفیشیل ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہم کو ٹھہرنا پڑے گا. مگر دیکھیے, سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے میں نیوکلیئر سپلائی گروپ کے تعلق سے امریکہ اور پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اگر اس کا حل فوراً نہیں نکلا نواز شریف صاحب کی آمد کے دوران, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں نکلے گا.
تو اب یہ بتائیے کہ جب پاکستانی وزیر اعظم امریکہ پہنچیں گے, واشنگٹن پہنچیں گے, امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کریں گے, تو امریکی صدر کے پاس انہیں دینے کے لیے, انہیں آفر کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
ان کے پاس ان کو ذاتی طور پہ پرائیویٹلی ڈپلومیٹیکلی یہ بتایا جائے گا کہ اس پہ یہ جو مسائل میں نے جو ابھی آپ سے بیان کیے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, اس کا حل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. مگر اوباما صاحب یہ چاہیں گے کہ پاکستان گارنٹی دے ٹیکٹیکل ویپنز کا جنہوں نے ذکر کیا بریجیش نے, ٹیکٹیکل ویپن کے تعلق سے امریکہ بہت پریشان ہے کہ غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے, اس لیے انڈیا کافی سالوں سے پریشان ہے. اس میں اس شبر گفتگو ہوگی, اور جو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ یہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں کہ سیفٹی آف نیوکلیئر ویپنز کی حفاظت.
واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان ہراری, آپ کا بہت بہت شکریہ. سہربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
کھیل کی خبروں کے ساتھ عظیم رفیع.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل آج ابوظہبی میں کھیلا گیا. انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے 523 رنز کے جواب میں 8 وکٹس کے نقصان پر 569 رنز اسکور کیے. اس طرح انگلینڈ کی ٹیم کو 46 رنز کی لیڈ حاصل ہو گئی ہے. آج کے دن کے کھیل کی خاص بات انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایلسٹر کک کی شاندار ڈبل سینچری رہی. وہ 263 رنز بنا کر شعیب ملک کی بال پر شان مسعود کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے. ایلسٹر کک اور جو روٹ کی شاندار پارٹنرشپ نے آج کے کھیل میں 141 رنز کا اضافہ کیا, جبکہ پاکستان کی جانب سے ابھی تک وہاب ریاض نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے 3 وکٹس حاصل کی, جبکہ شعیب ملک نے 2 وکٹس حاصل کی. انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ 85, بین اسٹروک 57 اور این بیل 63 رنز بنا کر نمایاں رہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر بلال آصف کے بولنگ ایکشن کا بایو میکینک ٹیسٹ 19 اکتوبر کو چنئی کی سری راما چندرا یونیورسٹی میں ہوگا. وہ 18 اکتوبر کو بھارت روانہ ہوں گے. بلال آصف کا بولنگ ایکشن رواں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہرارے میں ہونے والے تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں رپورٹ ہوا تھا. اس میچ میں انہوں نے صرف 25 رنز دے کر 5 وکٹس حاصل کی تھیں اور مین آف دی میچ رہے تھے. ادھر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے میچ آج گروزیلے میں کھیلا جا رہا ہے. اور ٹینس میں برطانیہ کے نمبر 2 خاتون کھلاڑی ہیتر واٹسن کو ہانگ کانگ اوپن کے کوارٹر فائنل میں 5th سیڈ سمانتھا اسٹوسر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. سمانتھا اسٹوسر نے ان کو یہ شکست 4-6, 3-6 اور 6-0 سے دی. سیمی فائنل میں سمانتھا اسٹوسر کا مقابلہ فرانس کی خاتون کھلاڑی کیرولائن گارسیا کے ساتھ ہوگا. اور فارمولا 1 کار ریسنگ میں ہونڈا اور رینالڈ کو کار انجنز میں تبدیلی کرنے کی اجازت ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے, جس کے تحت یہ کمپنیاں ریس میں شامل ہونے والی گاڑیوں کے انجنز میں قواعد اور ضوابط کے ساتھ تبدیلی کر سکیں گی. لیکن فارمولا 1 کمیشن اور ایف آئی اے ورلڈ کی طرف سے اس فیصلے کی حتمی منظوری نہیں دی گئی ہے.
یہ تھے عظیم رفیع. بالی ووڈ کے شاہ رخ خان اب خیر سے ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. نہیں, سوئی لگانے والے ڈاکٹر نہیں بلکہ اعزازی ڈاکٹر. ان کی خدمات کے اعتراف میں اسکاٹ لینڈ کی ایڈمبرا یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے. تفصیل آپ کو ملے گی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اور سیربین میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ مالک.
فلسطینی مظاہرین نے مقبوضہ غرب اردن کے علاقے نابلوس میں یہودیوں کے ایک مقدس مقام کو نظر آتش کر دیا ہے, جس کے بعد علاقے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نواز شریف کے دورہ امریکہ میں جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر تو بات ہوگی, مگر جوہری معاہدے کے امکانات نہیں ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کوئٹہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں 3 شدت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یمن کے شہر حدیدہ میں خفیہ ایجنسی کی عمارت پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 20 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہنگری نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج رات کروشیا سے ملحقہ اپنی سرحدوں کو مکمل بند کر دے گا تاکہ تارکین وطن کے مشرقی یورپ میں داخلے کو روکا جا سکے۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ روسی فضائیہ کی مدد سے حکومتی افواج نے حلب کے جنوب میں باغیوں کے خلاف تازہ کارروائی شروع کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ یورپی یونین کی طرف سے ترکی کو کچھ مراد دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یورپی یونین پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک سنا رہی ہیں۔
برسلز میں رات گئے تک جاری رہنے والے اجلاس میں یورپی یونین نے ترکی کے ساتھ تعاون بڑھانے پر بات کی ہے۔ مشرق وسطی میں شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے اب تک تقریباً 20 لاکھ پناہ گزین، جن میں زیادہ تعداد شام سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے، سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین ترکی کو 3 ارب یوروز کی امدادی رقم دینے پر غور کر رہا ہے تاکہ ترکی کی حکومت جنگ زدہ پناہ گزینوں کی میزبانی کر سکے، لیکن استنبول میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یورپ پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ترکی نے اپنی معاشی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ بوجھ سہا ہے کیونکہ یورپ پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا،
کیمپوں میں رہنے والے تقریباً 2 لاکھ افراد کو ہم معاشی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 8 ارب ڈالرز خرچ کر چکے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر سے اس سلسلے میں کتنی امداد ملی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں فراہم کی جانے والی رقم صرف 41 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہے۔ جی ہاں، بس یہی رقم ہے جو ہمیں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے ملی ہے، اور آپ بخوبی دونوں رقوم میں فرق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
دوسری طرف گزشتہ رات برسلز میں ترکی اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ترکی کو 3 ارب یوروز کی امداد دینے پر غور کر رہا ہے۔ اینگلا مرکل ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو چاہیے کہ شام سے آنے والوں کو ترکی میں ہی رہنے دے اور یورپ کی طرف سفر کرنے سے روکے۔ اینگلا مرکل نے کہا،
محض یورپی کمیشن یورپ کے پورے بجٹ میں سے یہ امداد نہیں کر سکتا۔ ہم نے غور کیا ہے کہ یورپی ممالک اس سلسلے میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم اب بھی ہمیں واضح ہدایات کی ضرورت ہے۔ یورپ میں زیادہ تر اسی بات پر رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جنگ زدہ علاقوں سے نکلنے والوں کو ان کے گھر اور ملک کے نزدیک ہی پناہ دی جائے، بجائے اس کے کہ وہ یورپ آئیں اور اس کے لیے ان کی مالی امداد کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ گزشتہ رات ہم نے بہت کارآمد گفتگو کی ہے۔
یورپی یونین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ترکی کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی جائے تاکہ وہ پناہ گزینوں کو ترکی میں ہی رہنے کے لیے اقدامات کر سکے۔ برسلز میں اجلاس کے بعد یورپی یونین کے صدر جین کلاڈ جنکر نے کہا کہ ترکی نے اپنے شہریوں کے لیے یورپ کی طرف سفر کرنے کے لیے ویزا میں نرمی کی تجویز دی ہے تاکہ وہ ملک میں آنے والی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹ سکے۔ مسٹر جنکر نے کہا،
جہاں تک ویزا کے معاملات کی بات ہے تو ہم اس نقطے پر بالکل واضح ہیں، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی کے لیے امداد اور پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے ترکی کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کے درمیان ایک تعلق پیدا کر سکے، اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں نکات میں ایک ربط پیدا ہو گیا ہے۔
اگرچہ ترکی کی امداد کرنے اور اسے پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین نے تعاون کی جامع منصوبہ بندی کا اندیا دیا ہے، تاہم دوسری طرف ترکی میں بڑی تعداد میں شام سے بھاگ کر آنے والے لوگوں کی جانب سے مقامی ترک باشندوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے انکرا میں موجود افراد نے بتایا ہے کہ نئے آنے والے لوگوں کو مقامی افراد کی نسبت زیادہ ملازمتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ کم تنخواہ پر کام کرنے پر بھی راضی ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا،
ان لوگوں کو بھوک اور افلاس سے بچنا ہے اور ان کے پاس قانونی طور پر ملازمت کرنے کا پرمٹ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی تنخواہ پر کام کرنے پر راضی ہیں۔ اس لیے ترک باشندے جنہیں کم سے کم تنخواہ پر بھی قانونی طور پر کام ملنا چاہیے وہ اپنی ملازمتیں کھونے پر مجبور ہیں۔ ترکی کے مشرقی حصوں میں جہاں سرحد نزدیک ہے وہاں اس قسم کی مشکلات زیادہ ہیں کیونکہ وہاں لوگ شامی افراد کو کم تنخواہ پر کام دے کر خوش ہیں اور ترک باشندے تیزی سے اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔
رواں سال تقریباً 600,000 تارکین وطن سمندر کے راستے یورپی یونین پہنچے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ترکی سے یونان کے راستے شمال کی جانب بڑھے ہیں۔ ترکی اب تک 2,000,000 افراد کو اپنے ہاں پناہ دے چکا ہے، جن کی اکثریت شام میں جاری جنگ سے فرار ہونے والوں کی ہے۔ تارکین وطن کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے بدلے ترکی نے یورپی یونین کے سامنے کئی مطالبات رکھے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کے لیے ایک علیحدہ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کمیشن کی تجویز سامنے آنے کے بعد سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد اب ججوں کی تقرری کا اختیار پھر سے سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی کمیٹی کو حاصل ہو گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ججوں پر مشتمل اس کمیٹی کو کولیجیم کہا جاتا ہے۔ نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن کی تشکیل کے بعد ججوں کی تقرری کا اختیار اس سے چھن گیا تھا۔ تنازع اس بات پر تھا کہ کولیجیم کے فیصلوں کو نہ چیلنج کرنے کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کہ کسی کے حق میں یا خلاف فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف کی جماعتیں جوڈیشل کمیشن کے حق میں متحد تھیں اور اسی وجہ سے اس کے قیام کے لیے آئین میں ترمیم کی جا سکی۔ لیکن سپریم کورٹ کا موقف ہے کہ کمیشن کی تشکیل سے عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ پھر حکومت بالواسطہ طور پر ججوں کی تقرری کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آج کے فیصلے کی تفصیل بتاتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا،
سرکار جو یہ قانون لائی تھی نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن کا قانون، جس میں کہ اپوائنٹمنٹس کمیشن میں 3 سینئر سپریم کورٹ جج اور 1 قانون منتری اور 2 ایمیننٹ پرسنز، جن کا چین سرکار اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر کرتے تھے، سرکار لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس مل کر کرتے تھے، اس اپوائنٹمنٹ کمیشن کو رد کر دیا ہے اور بولا ہے کہ یہ نیائے پالیکا کی سوتنترتا میں بادھا ڈالے گا اور جو کی سمویدھان کا کی ریڑھ کی ہڈی ہے نیائے پالیکا کی سوتنترتا۔ تو ایک بہت ہی اہم فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا۔
حکومت کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ عوام کی خواہشات کے خلاف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں سبھی سیاسی جماعتوں نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر روی شنکر پرساد،
بٹ اٹ از انڈیڈ ویری امپورٹنٹ ٹو ریکال دی سرکمسٹنسز ان وچ دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیم ٹو بی پاسڈ۔
کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ کانگریس عدالت کے فیصلے کا احترام تو کرتی ہے لیکن اس سے اتفاق نہیں۔
پر یہ بھی سچ ہے کہ ججز کی نیوکتی کو موجودہ کالیجیم سسٹم میں جواب دہی اور ذمہ واری کی کمی ہے۔ موجودہ کالیجیم سسٹم میں نیوکتی کے طریقے کی اسپشٹتا بھی ہے اور کچھ گپت طریقہ بھی ہے۔ اس میں ویاپک پاردرشتا، جواب دہی اور ذمہ واری کی آوشکتا ہے۔ کس پرکار سے ہائر جوڈیشری میں بھائی بھتیجاواد اور بھرشٹاچار پر انکش لگایا جائے اور اس کی جانچ کیسے ہو، اس کا بھی آج تک کوئی سمویدھانک اور قانونی پراودھان نہیں۔
جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر عدلیہ اور حکومت کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی رکنیت اختیار کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ پہلے عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کمیشن آئین کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں۔ فیصلہ سنانے والی 5 رکنی بینچ میں سے 1 جج نے اختلافی فیصلہ لکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ کولیجیم میں اصلاحات کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے 3 نومبر کو دلائل سنی جائیں گی۔ حکومت نے ابھی اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے، لیکن ابھی یہ معاملہ عدالت کی فل بینچ کے سامنے جا سکتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
جہاں حال ہی میں بھارت میں فرقہ وارانہ انتہا پسندی کے واقعات شہ سرخیاں بن رہے ہیں، وہاں پاکستان میں بھی گزشتہ سالوں میں مذہبی بنیاد پرستی کا رجحان بڑھا ہے اور اس کا زیادہ اثر صوبہ پنجاب میں پڑ رہا ہے، جہاں سینکڑوں قدیم مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صوفی درباروں، مندروں اور گردواروں کے اس صوبے میں 600,000 سے زیادہ ہندو آباد ہیں، جن کے لیے اکا دکا مرکزی عبادت گاہیں رہ گئی ہیں۔ تفصیل لاہور سے صبا اعتزاز کی اس رپورٹ میں۔
پاک پتن کی مسجد پیر وارث شاہ کے پہلو میں قدیم پرنامی مندر، جہاں ایک الگ دور کی یادوں کا بسیرا ہے، جب ہندو اور مسلمان ایک ہی گلی سے مسجد اور مندر جایا کرتے تھے۔ مسجد باقی ہے، مندر ملبے کا ڈھیر ہے۔ 800 سال پرانی ہندوؤں کی اس 300 ایکڑ پر مشتمل عبادت گاہ کا بس ایک چھوٹا سا کونا ہی برقرار ہے۔ چند انتہائی نفاست سے بنائی گئی مورتیاں تاریخ اور بدلتے حالات کی خاموش گواہ ہیں۔
چھتوں پر کسی گمنام مصور کی رامائنا کی کہانیوں پر مبنی پینٹنگز تھیں جن کو کھرچ دیا گیا ہے۔ چند سال قبل یہاں مدرسہ تھا، اب کسی کی رہائش ہے۔ اسے ہماری ٹیم نے شاید آخری بار تاریخ میں محفوظ کر لیا، کیونکہ گھر والے بقایا مجسموں کو گرانے والے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق حکومت کی عدم دلچسپی میں اس پر کئی بار قبضہ ہو چکا ہے۔ محلے میں پچھلے 70 سال سے رہنے والے جمشید بابا نے بتایا،
اس کے بعد یہ مندر کے اندر بھی کافی مطلب توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے انہوں نے، کافی چیزیں جو تھی جو اس کے اندر ابھی نہیں ہیں، جیسے ان کی دعا کی مڑی تھی وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے ختم کر کے وہاں پر انہوں نے رائش رکھ لی۔
کنہوں نے ختم کی؟
ہاں ہم مسلمانوں نے، جو موجودہ رائش پذیر ہیں انہوں نے۔ ابھی وہ جو اپنا جو بلڈنگ ہے نا، یہ مندر تھے وہاں پر پرانی، جیسے پرانی مندر ہے، یہاں پر ایک اور ہے باہر، وہ ختم کر دیا انہوں نے، ایک اور آگے بھی ہے وہاں، وہ بھی ختم کر دیا، ہندو کا مندر تھا وہ بھی۔ اس کے علاوہ جو گرودوارا ہے وہ اس کے دن بازار کے اندر بیک سائڈ پر، صرف اس کا نشان ہی باقی ہے بس۔
بھارت میں بابری مسجد کی تباہ کاری کا مفتعل رد عمل یہاں بھی نظر آیا، کئی مندر گرا دیے گئے۔ ماہرین کے مطابق بنیاد پرست مذہبی گروہوں نے مدرسے اور رہائشی کالونیاں تعمیر کی۔ اس قدیم مندر کا ٹوٹا پھوٹا شوالہ اس وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ثقافتی ورثہ قرار دیے جانے کے بعد بھی 2011 میں بھیروستان مندر کا نام مدینہ کالونی رکھ دیا گیا۔ یہاں پارٹیشن کی تلخ یادیں بھی ہیں۔ بعض رہائشیوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے سرحد پار سے ہجرت کر کے ان مندروں میں پناہ لی اور آج تک وہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے نہ ہی مناسب جگہ پر نقل مکانی میں ان کی کوئی مدد کی گئی اور نہ ہی اس مندر کی بحالی کے لیے کوئی کوشش۔ قدیم عمارات کے اوپر کافی لوگوں نے نئی تعمیر کر لی، لیکن تاریخ کی مدھم نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ اس سب سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مساجد اور مدرسے بنانے کے لیے جگہ اور پیسوں کی کمی نہیں، تو پھر ان کی تعمیر انہی احاطوں میں کیوں کی جا رہی ہے؟ محکمہ اوقاف حال ہی میں ثقافتی ورثوں کے تحفظ کے لیے سرگرم ہوا ہے، لیکن محدود پیمانے پر۔ اس حوالے سے محکمہ اوقاف کے سربراہ صدیق الفاروق نے وضاحت کی،
ای ٹی پی بھی تو سارا کردار نہیں ادا کر سکتا نا۔ میں آپ سے ابھی میں کہوں جی کہ اسکرین پہ میری بات جائے گی، میں ایک جھوٹ بول دوں، تو جناب ہم تو سب کر دیں گے۔ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، گورنمنٹ آف پنجاب کی مدد لیتے ہوئے، ہندو کمیونٹی کی مدد لیتے ہوئے، اگر اس میں اور بھی کوئی ادارہ بین الاقوامی سطح پر ہے اس کی بھی مدد لیتے ہوئے، جہاں جہاں جس جس مندر کی پریزرویشن اور ریسٹوریشن جو ہے وہ واقعی کوئی آرکیالوجیکل اور ہیریٹیج کے حوالے سے کوئی ورتھ ہے اس کی، اس کو تو میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کہ جب تک ان کے سنبھالنے والے اور وہاں پوجا کرنے والے ہندو بھائی بہنیں موجود نہیں ہوں گے، ان کی یعنی فنکشنل جب تک مندر نہیں ہوں گے وہ نتیجہ نہیں دے سکتے ہم۔
ان حالات میں امرناتھ رندھاوا جیسے ہندو اپنے ہی ملک میں اپنا مندر ایک الماری میں چھپانے پر مجبور ہیں۔ مورتیاں بیچنا اور خریدنا منع ہے۔ ایک پلاسٹک کی مورتی اور چند تصاویر ان کی پوجا پاٹ کا سامان ہے۔ پوجا کے بعد بند کر دی جانے والی الماری میں ان کی شناخت بھی گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا،
پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ یہ مندروں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گئے، اور بہت سے ایسے گروپس، مذہبی گروپ جسے آپ کہہ لیں، وہ اس میں آرگنائز ہوئے اور انہوں نے بہت سے مندروں پہ قبضہ کر لیے ہیں، اور خاص کر کے بابری مسجد کے بعد تو اس مندروں کو یہاں صفحہ ہستی سے بڑا ختم کر دیا جا گیا۔ انتہا پسندی ایسی بڑی کہ ہم الگ ہو گئے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنے آپ کو کوئی بھی ہندو بہت جلدی اپنے آپ کو ہندو کہنا محسوس یہ کرتا ہے کہ مجھے جیسے پابندی ہے نا، سمجھ لیں، خوف ہوتا ہے، خوف کی کیفیت ہے ان کے اوپر، تو وہ جلدی اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں کہتے۔
دوسری جانب ہندوؤں کے سب سے مقدس مندر بھیروستان میں کسی کی جدید تعمیر کرائی گئی چھت سے مندر کے کھنڈر واضح نظر آ رہے ہیں۔ محلے کی نئی تعمیر شدہ مسجد کے اسپیکروں سے اذان گونج رہی ہے۔ چھت پر پاکستان کا ایک پرچم بھی لہرا رہا ہے، جس کی سفید پٹی والے کپڑے کا حصہ پھٹ کر تقریباً الگ ہو چکا ہے۔ پرچم پر لکھا ہے، جشن آزادی مبارک۔ یہ خستہ حال قومی پرچم اور مندر اقلیتوں کو درپیش مشکلات کی شاید درست عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ اقلیتیں اور ان کے دلکش مقدس مقامات ہماری آنکھوں کا تارا ہونے کی بجائے ہمارے ہی سامنے دھول کا ڈھیر بن رہے ہیں۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، پنجاب۔
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں گائے کا گوشت کھانا ترک کرنا پڑے گا۔ منوہر لال کٹر نے یہ بات روزنامہ انڈین ایکسپریس کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی۔ تہاب امن کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دلی سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار سہیل حلیم۔
ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر سے اتر پردیش کے بساڑا گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس میں ایک مسلمان کو گائے کا گوشت کھانے کے شبہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے پر پورے ملک میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور خود وزیر اعظم نریندر مودی کو اس تنقید کا سامنا رہا ہے کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے خلاف بہت سے ادیبوں نے بھی آواز اٹھائی ہے اور وہ ملک کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ واپس کر رہے ہیں جو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی نامہ نگار نے اس بے چینی کے پس منظر میں منوہر لال کھٹر سے اس واقعے پر ان کی رائے معلوم کی تھی۔ اخبار نے انٹرویو کی ریکارڈنگ جاری کی ہے جس میں انہیں یہ بات کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔
مسلم رہے لیکن اس دیش میں بیف کھانا چھوڑنا ہی ہوگا، یہاں کی مانیتا ہے۔ گو معصوم کو چھوڑ کے بھی تو مسلم رہ سکتے ہیں نا۔ مسلم سماج میں کہیں نہیں لکھا کہ بیف کھانا ضروری ہے، کرسچینٹی میں بھی نہیں لکھا، لیکن بیف کھانے سے جس سماج کی بھاونائیں ہرٹ ہوتی ہیں انہیں نہیں کر سکتے، کانسٹیٹیوشنلی بھی نہیں کر سکتے۔
ملک میں گوکشی اس وقت ایک انتہائی حساس موضوع ہے اور اس پر شدید بحث جاری ہے۔ مسٹر کھٹر کا کہنا ہے کہ گائے ہندوؤں کو ماں کی طرح عزیز ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ ان کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا اور ان کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔
اس میں کہیں بھی اس پرکار کے شبدوں کا میں نے پریوگ نہیں کیا ہے۔ ہم مل جل کر کے آپس میں پلے بڑے ہیں، ایک دوسرے کی بھاوناؤں کی ہم قدر کرتے ہیں اور پرسپر آدر کرتے ہوئے سماج صدیوں سے ہمارا رہ رہا ہے، انہی بھاوناؤں کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا آدر کرتے ہوئے آگے ہم رہیں تو اس کا میں نے اسپشٹ۔
ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں گوکشی پر پابندی ہے اور ہریانہ میں گوکشی کے جرم میں 10 سال قید اور گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں 5 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں شرکاء نے کہا کہ بلوچستان کے متعدد علاقے خشک سالی سے دوچار ہیں۔ سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صوبے میں زراعت اور غلہ بانی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور غذائی قلت کا سبب بن رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے سیمینار کوئٹہ پریس کلب میں منعقد ہوا۔ سیمینار کے شرکاء نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 3-4 کے سوا باقی خشک سالی سے 2-4 ہیں۔ اس حوالے سے آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زائد مینگل کا کہنا تھا،
بلوچستان میں جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ابھی حالت ہے وہ تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ میڈیا کے ذریعے گائے بگائے اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں یہ بھی مسئلہ اٹھتا رہا ہے کہ بلوچستان میں خشک سالی کی جو صورتحال ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ اچانک نہیں آیا، یہ گزشتہ 3rd سال ہے بلوچستان میں بارشیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔
بلوچستان میں کارخانے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی 70% آبادی کے روزگار اور معاش کا انحصار زراعت اور مال مویشی پر ہے۔ سیمینار کا شرکاء کہنا تھا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے، اس صورتحال کے باعث اب کاشتکاری بجلی کے بغیر ممکن نہیں۔ سیمینار میں شریک زمیندار ایکشن کمیٹی کے عہدیدار آجی نور احمد نے بتایا کہ بلوچستان میں زراعت کے لیے 24 گھنٹے میں بمشکل 3 سے 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔
ہمیں بجلی مل رہی ہے 3 گھنٹے اور ہمارے جو کاشتکاری ہے 30,000 ٹیوب ویل اسی بجلی پہ چلتی ہے۔ اس وقت زمینداری کے حوالے سے سور صرف زمینداری کا بجلی ہے کیونکہ واٹر لیول ہمارے بالکل بہت نیچے چلا گیا ہے۔
کوئٹہ سے یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ۔ اور اب کھیل کے میدان سے۔
Big shot from Yunus Khan. There is a man out there, Stuart Broad, but what a way to pass Javed Miandad.
Proud zarur feel karta hu, but ye ke thoda extra pressure bhi aata hai ki yaar wahan se acha hua, yahan se bhi acha hona chahiye.
Abhi tak jo kuch hua hai Zimbabwe ki series, Bangladesh ki series, ICC nazar nahi aa raha hai.
Kya Yunus Khan ka mawazna Javed Miandad se karna chahiye? Shoaib Malik ne kiske dabav mein runs pe runs banaye? Aur Pakistani cricket board ko ICC se kya shikwa? کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا روز ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ ڈرا ہو جائے گا. وہیں ابوظہبی میں ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور موجود ہیں, ان سے تازہ صورتحال معلوم کرتے ہیں. عبدالرشید شکور, کیا لگتا ہے میچ کس طرف جا رہا ہے؟
ابوظہبی ٹیسٹ کے چوتھے دن کا اختتام انگلینڈ نے 569 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ کے اسکور پر کیا ہے اور اس طرح انگلینڈ کو پاکستان پر 46 رنز کی اہم برتری حاصل ہو گئی ہے. اور انگلینڈ کی اس پوزیشن کا سہرا جاتا ہے اس کے کپتان ایلسٹر کک کے, جنہوں نے شاندار 263 رنز اسکور کیے اور انگلینڈ کو جو ایک ایسی پوزیشن میں لیا ہے کہ اب انگلینڈ کی ٹیم یہ میچ ہار نہیں سکتی اور بظاہر یہ میچ اب ڈرا کی طرف جا رہا ہے.
عبدالرشید شکور, یہ بتائیے کہ اس میچ کی خاص بات کیا دیکھی؟ آپ تو وہاں موجود ہیں, سٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے ہیں, خاص بات بتائیے.
عبداللہ, اس میچ میں بیٹسمین حاوی رہے ہیں, بالرز کے لیے بہت ہی مشکل رہی ہے. وکٹ اس طرح کی تھی کہ نہ اس پر تیز بالر کام دکھا سکے, نہ اسپنرز کو اس پر کوئی مدد مل سکی. پسینہ بہاتے رہے ہیں اور بیٹسمین جو ہیں وہ موج اڑاتے رہے ہیں, رنز بناتے رہے ہیں. پاکستان کی اننگز میں شعیب ملک نے ڈبل سینچری اسکور کی اور اس کے بعد پھر یہاں انگلینڈ کی اننگز جب آئی تو اس میں کپتان ایلسٹر کک نے 263 رنز بنائے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھاری سکور ہوا ہے اور اسپنرز کو جو ہے اور تیز بالرز دونوں کو اس وکٹ پر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ مدد بالکل نہیں مل سکی.
فیلڈنگ میں پاکستان سے کچھ کیچ بھی ڈراپ ہوئے؟
جی, پاکستان کے فیلڈرز نے بھی کیچز گرائے اور انگلینڈ کے این بیل نے بھی دو کیچ ڈراپ کیے. پانچ کیچز مجموعی طور پر اس میچ میں گرے ہیں, تو فیلڈنگ دونوں طرف سے جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی, جس کا فائدہ بیٹسمینوں نے اٹھایا ہے.
تازہ صورتحال کے بعد چلیے یونس خان کے 8832 رنز کے اس ریکارڈ کی بات کرتے ہیں جسے انہوں نے اس ہی کرکٹر کی نصیحتوں پر عمل کر کے توڑا جس نے وہ ریکارڈ بنایا تھا. عبدالرشید شکور کی رپورٹ.
Big shot from Yunus Khan. There is a man out there, Stuart Broad, but what a way to pass Javed Miandad. Yunus Khan going there in a
blaze. Yunus Khan کا صبر آزما انتظار بالآخر ختم ہوا اور وہ جاوید میعداد کے 8832 رنز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بن چکے ہیں. لیکن ان کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ جاوید میعداد سے آگے نکل کر بھی وہ خود کو ان کے ہم پلہ نہیں سمجھتے, بلکہ اپنی کامیابیوں کا ایک بڑا سبب جاوید میعداد کی رہنمائی کو قرار دیتے ہیں.
وہ جیسا پلیئر جو کہ لیس اسکلفل پلیئر ہے جاوید بھائی کے بنسبت, آج وہ میں ان سے آگے نکل گیا ہوں اور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے کیریئر میں ان کی وہ چیزیں جو کہ وہ اچھے کرتے تھے اور انہوں نے جب وہ کوچ تھے ہمارے میرے ساتھ شیئر کیے, تو وہ چیزیں میں نے اپنے پلے باندھی اور آج جو میرے خیال سے میں اگر جاوید بھائی کو میں نے کراس کیا ہے تو وہ جو چار پانچ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی تھیں وہ میں آج بھی نہیں بھولا ہوں.
جاوید میعداد کے خیال میں یونس خان نے اپنی تمام تر کرکٹ ایک مقصد کے تحت کھیلی ہے.
وہ اپنی کرکٹ پہ بہت توجہ دیتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, کسی کو نہیں پتا. آئی تھنک وہ گھر میں آف ڈیز میں بھی بیٹھتا نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بچے کے دماغ میں جو ہے نا, اس کے اندر جب وہ بچہ تھا جب تھا تو اس کے ایک چمک اور ایک گول نظر آ رہی تھی اور وہ گول اس نے پوری کی.
عام طور پر جب بھی کوئی کھلاڑی کسی کا ریکارڈ اپنے نام کرتا ہے تو دونوں کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی مبصرین اور تجزیہ کار یونس خان اور جاوید میعداد کا موازنہ کرنے میں مصروف ہیں, لیکن اپنے دور کے ایک بہت بڑے بیٹسمین ظہیر عباس کے خیال میں یہ موازنہ درست نہیں.
دونوں بہت گریٹ پلیئر ہیں, دونوں بہت گریٹ پلیئر ہیں. موازنہ نہیں کیا جاتا بڑے پلیئرز کا. رنز جو ہیں وہ خود بخود بتا دیتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے پلیئر ہیں. جب آپ کبھی بھی بک اٹھا کے دیکھیں گے, کتاب اٹھا کے دیکھیں گے, تو پھر آپ کو یہی پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ رنز کس نے کیا. کوئی یہ نہیں دیکھا گا کس وکٹ پہ کیے. یونس خان ایک لیجنڈ ہے.
یونس خان کو کرکٹ کے حلقوں میں سخت محنتی, محب وطن, اپنے کھیل سے مخلص, لیکن ساتھ ہی انتہائی جذباتی کھلاڑی کے طور پر پہچانا جاتا ہے. جن کے دماغ میں کوئی بھی بات آ جائے وہ کر گزرتے ہیں. یونس خان کے کریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے. انہوں نے تین مرتبہ پاکستانی ٹیم کی قیادت چھوڑی. ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے غیر معینہ مدت کی پابندی کی بری خبر بھی سننے کو ملی. ون ڈے ٹیم سے باہر ہونے کو اپنے ساتھ ناانصافی سمجھتے ہوئے بھی ان کی آواز جذباتی انداز میں گونجتی رہی ہے.
کمٹمنٹ آپ کے سامنے, یہ تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا. اگر ہم جیسے پلیئر جو 34-35-36 سال کے ہیں, وہ میرے خیال سے اپنے آپ کو گولی مارے یا وہ یہ کریں کہ وہ کرکٹ نہ کھیلیں.
تو کیا واقعی یونس خان ایسے کھلاڑی ہیں جو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں؟ ان کے ایک سابق کپتان اور بیٹنگ پارٹنر انضمام الحق اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہیں.
تو میرے خیال میں میری یونس سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے یونس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوا ہو
یا کوئی ایسی چیز ہوئی اپنی کیپٹنسی میں. تو میرا ریلیشن شپ یونس کے ساتھ بڑا اچھا رہا, کیونکہ جی ایز اے کیپٹن بھی اور ایز اے بیٹنگ پارٹنر بھی, تو میرے خیال میں دونوں زبردست رہے.
یونس خان اپنے کریئر کے پہلے دن کی طرح آج بھی رنز بنانے سے نہیں تھکے ہیں, اور یہی خوبی انہیں آگے بڑھائی جا رہی ہے, اور وہ خود کو ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
بات ہو رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کی, جس میں یونس خان نے جو ریکارڈ بنایا سو بنایا, لیکن شعیب ملک بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اور ڈبل سینچری بنا ڈالی, وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ میں 5 سال بعد واپسی پر. شعیب ملک سے عبدالرشید شکور نے پوچھا کہ آپ کی اہلیہ ثانیہ مرزا دھڑا دھڑ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں, آپ کی کیا خواہش ہے؟
کاش میں بھی کوئی انڈیویجول سپورٹ کھیل رہا ہوتا. نہیں, آبویسلی ایسا ہوتا ہے کیونکہ انڈیویجول سپورٹ میں آپ یو ڈیسائیڈ ایوری تھنگ فار یور سیلف. لیکن یہ ہے کہ ہاں, آبویسلی ہیلدی کمپٹیشن ہے, انسپریشن ضرور ملتا ہے دیکھ کے کہ مطلب انجریز کو آپ کیری کر کے بھی کھیلتے رہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور آبویسلی موٹیویشن ملتا ہے ان چیزوں سے.
شعیب ملک سے پوچھا گیا کہ کیا ثانیہ مرزا کی کامیابیوں سے ان کو بھی اچھی کارکردگی دکھانے کا حوصلہ ملتا ہے؟
ایکسٹرا پریشر آ جاتا ہے, ہاں پراؤڈ ضرور فیل کرتا ہوں, بٹ یہ کہ تھوڑا ایکسٹرا پریشر بھی آتا ہے کہ یار وہاں سے اچھا ہوا, یہاں سے بھی اچھا ہونا چاہیے.
شعیب ملک سے آخری سوال تھا کہ مصباح الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ان کا پاکستانی ٹیم کی کپتانی سنبھالنے کا ارادہ ہے؟
دیکھیں, میرا کوئی اس چیز پہ فوکس نہیں ہے, میرا صرف یہ کام ہے کہ جو بھی رسپانسبلٹی مجھے دی جائے, وہ چاہے بولنگ میں دی جائے, چاہے بیٹنگ میں دی جائے, چاہے کیپٹنسی میں دی جائے, کسی بھی چیز میں دی جائے, جہاں ملک کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ میرے خیال میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان آئی سی سی کے ایک اجلاس میں شرکت کر کے وطن لوٹے تو میڈیا کے کارکنوں کو اپنے دل کی بات بتا ڈالی. کہنے لگے کہ بھارت کے ساتھ سیریز کھیلنے کا معاہدہ تو ہو گیا تھا, لیکن اب تک سیریز کھیلنے کی حامی نہیں بھری گئی. لیکن وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین ششانک منوہر سے گفتگو کے بعد پر امید تھے کہ چند دنوں بعد بھارت سے ہاں یا نہ میں کوئی جواب آ جائے گا. انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے اس معاملے میں انٹرسٹ نہ لینے کا بھی شکوہ کیا.
آئی سی سی کی ویزیبلٹی زیادہ ہونا چاہیے. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے, زمبابوے کی سیریز, بنگلہ دیش کی سیریز, آئی سی سی نظر نہیں آ رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آئی سی سی کا کوئی خاص انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, تو یہ بات غلط ہے. آپ ہی کو آئی سی سی کو پروموٹ کرنا ہے, ٹاسک فورس کے جو آبجیکٹیوز ہیں, تو آپ کی ویزیبلٹی ہونا چاہیے. آپ یہاں پر کانگریس ٹیم کو سپورٹ کریں, آپ اپنی کمیٹی میٹنگز کو لاہور میں کروائیں اور ہم آپ کو پوری سیکیورٹی دیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنا بھی جو انفلوئنس ہے, آپ کا جو ویٹ ہے, وہ پاکستان انڈیا سیریز کی طرف ڈالیے. یہ اس میں ہم سب لوگوں کی کا فائدہ ہے, ہندوستان پاکستان اور پوری کرکٹنگ ورلڈ کا, کہ دی پاکستان انڈیا سیریز از مور امپورٹنٹ دین دی ایشز سیریز. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہمارا ہاتھ بٹائیے تاکہ یہ سیریز برقرار رہے اور جو ہم نے سائن کیا ہے اسی پر پیش رفت ہو.
گزشتہ دنوں پاکستان میں ٹور ڈی گلیات نیشنل سائیکل ریس منعقد ہوئی, جس میں نوجوان سائیکلسٹ نے شرکت کی. یہ ریس اسلام آباد سے شروع ہو کر ٹیکسلا اور ایپٹ آباد سے ہوتی ہوئی اگلے دن نتھیا گلی میں ختم ہوئی. ریس میں پہلے نمبر پر آنے والے حبیب اللہ سے میں نے پوچھا کہ نیشنل ریس میں تو فاتح ہو گئے, کیا اولمپک میں جا پائیں گے اور کیا میڈل جیت پائیں گے؟
اگر ہم نہیں جیتے ہوئے ہمارے پیچھے جو بہت جونیئر لڑکے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ وہی جیتیں گے. یہ تو گیم میں ہوتی رہتی ہے, ہر کھلاڑی تو نہیں جیت سکتا ہے. ریس ہوئے گا 100 لڑکوں کا, اس ایک کھلاڑی جیت سکتے ہیں. جو مقابلہ کرے گا ایک کارنا بھی جیتے. جب ہم لوگ ادھر ایشین میں کوالیفائنگ کرے گا پھر باہر دوسرا گیم میں ہم لوگ جا سکتے ہیں. جب تک ہم لوگ ایشین میں کوالیفائنگ نہیں کر سکتے ہیں پھر نہیں جا سکتے.
اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے کے ساتھ ہی سیربین اختتام پذیر ہوا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور چلتے چلتے اہم خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
فلسطینی مظاہرین نے مقبوضہ غرب اردن کے علاقے نابلوس میں یہودیوں کے ایک مقدس مقام کو نظر آتش کر دیا ہے، جس کے بعد علاقے میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے دورہ امریکہ میں جوہری ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر تو بات ہوگی، مگر جوہری معاہدے کے امکانات نہیں ہیں۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ روسی فضائیہ کی مدد سے حکومتی افواج نے حلب کے جنوب میں باغیوں کے خلاف تازہ کارروائی شروع کی ہے۔ یورپی یونین نے پناہ گزینوں پر قابو پانے کے عوض ترکی کو کچھ مراعات دینے کی پیشکش کی ہے، جس کے چند ہی گھنٹوں بعد ترک صدر نے یورپی یونین کے پناہ گزینوں کو بحران سے نمٹنے کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ روس اور سوویت یونین کی دیگر ریاستوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔